تمام تر تعریفیں خدائے لا یزال و لم یزل کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے، اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ کی ولایت سے متمسک کیا۔ یہ انتہائی ضخیم موضوع ہے، خصوصیت کے ساتھ کہ جب ہم یہ معنوی اثرات کی بات کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ میں اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ پیش کروں، بیان کرنا ضروری سمجھوں گا کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علم علم حضوری ہوتا ہے اور ایک علم علم حصولی ہوتا ہے۔ ایک علم حاصل کیا جاتا ہے اور ایک علم حاضر ہو جاتا ہے۔ پہلا زینہ علم حصولی ہی ہے یقیناً، کہ جو آپ خود تگ و دو کر کر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ علم آپ حاصل کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑتے ہیں اور خدا بھی آپ کو مجاہدوں کی قدر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اب آپ کے سامنے کچھ اور باب بھی کھل جاتے ہیں جسے علم حضوری کا عنوان دیا جاتا ہے۔ یقیناً روضوں کی تعمیر، توسل، شفاعت، یہ تمام کے تمام موضوعات آپس میں بہت ملتے ہوئے ہیں، اور اگر میں اس معنوی اثرات کی گہرائی میں جاؤں گا تو میرا موضوع فوراً شاعر اللہ سے متصل ہو جائے گا۔ چونکہ میرے بعد مقرر نے اس موضوع پر بات کرنی ہے، تو میں بہت ہی محتاط رہ کر معنوی اثرات پر بات کروں گا کہ شاعر اللہ کی گہرائی میں نہ جاؤں۔ روضوں کی تعمیر، یقیناً جنت البقیع، شوال اور جن ایام میں ہم اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے سامنے جنت البقیع ہی آ جاتی ہے روزوں کا نام سنتے ہی۔ تو میں نے بھی اپنے آج کے اس لیکچر میں جنت البقیع ہی کے روزوں کا انتخاب کیا ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم تعمیرات مزارات کے عنوان سے کیا کہتا ہے۔ یقیناً اگر اسلام کی تاریخ میں روزوں کی تعمیر دیکھنی ہو تو اسلام کی تاریخ ہمیں قرآن سے بڑھ کر تو اور کہیں نظر نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں جہاں ہمیں اصحاب کہف کا تذکرہ ملتا ہے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں مسیحوں اور مشرکوں اور دیگر لوگوں کے درمیان اختلاف رائے پایا گیا کہ آخر اس جگہ کو کس انداز سے محفوظ کیا جائے۔ گویا ان تمام کے تمام جماعت کے درمیان جو ایک مشترکہ شے قرار پائی، وہ یہی قرار پائی کہ کیسے اس کو محفوظ کیا جائے، اور پروردگار عالم نے ان کی اس خواہش کو رد نہیں کیا۔ ہاں، ان کا اختلاف اس انداز سے رہا کہ کسی نے کہا کہ ہم اس کے دروازے پر ایک عمارت تعمیر کر دیں گے، کوئی نشانی لگا دیں گے۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ جیسے کہنے والوں نے کہا، فقالوا بنوا علیہم بنیانا، ہم اس کے اوپر ایک دیوار تعمیر کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بات طے قرار پائی اسی سورہ کہف کے اندر، کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم اس کے اوپر ایک مسجد کیوں نہ تعمیر کر لیں، مسجد یعنی کہ جائے عبادت۔ تو اس جگہ اصحاب کہف کی غار کے پاس مسجد کا بنانا کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یقیناً خدا ہی کی عبادت کی جائے گی، مسجد میں خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن اس مقام کے پاس کہ جہاں اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہوں، وہ مقام کہ جو پروردگار کو محبوب ہو، وہاں اگر عبادت کی جائے تو نور علی نور ہے۔ چنانچہ سورہ کہف میں ہمیں بہت ہی مفصل ڈائیلاگز نظر آتے ہیں، مسجد کی تعمیر قبور کے پاس یا اس مقام کے پاس کہ جہاں پر اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اسی احترام کے باب میں بس اشارہ کروں گا سورہ مائدہ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، گویا قرآن کا خطاب ان لوگوں سے ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، لیکن جو بے ایمان ہیں جن میں ایمان چھو کر نہیں گزرا، قرآن ان سے اس آیت میں مخاطب ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، شعائر اللہ، لا تحلو کہ بے حرمتی نہ کرنا، تحلو بمعنی بے حرمتی قرار پائے گا کہ شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرنا، وَمَنْ يُعَظَّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ پس جس کسی نے بھی شعائر اللہ کی تعظیم کی، یہ اس کے قلوب تقوی، اس کے قلب کے تقوی کی علامت ہے. چنانچہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہاں تک کہ وہ قربانی کا جانور کہ جو آج کل تو قربانی اتنی آسان ہے کہ آپ ایک عدد ٹوکن لیتے ہیں اور آپ کی قربانی ہو جاتی ہے. پہلے زمانے میں جب سفر کیا جاتا تھا تو مویشی مال اپنے ساتھ بھی ہوتا تھا اور وہ جانور بھی ساتھ ہوتے تھے کہ جن کو وہاں جا کر قربان کرنا ہوتا تھا. تو اگر 3-4 مہینے کا سفر ہے تو یہ جانور بھی 3-4 مہینے ساتھ ساتھ رہے گا. اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، اس کے اوپر کوئی مال برداری نہیں لے سکتے، اس کے اوپر کوئی زحمت اس کو نہیں دے سکتے، اس کا احترام کریں گے تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ کیوں، جانور تو جانور ہے، یہ بھی جانور ہے، وہ بھی جانور ہے، فرق کیا ہے؟ تو فرق یہی بتایا جائے گا کہ نہیں، یہ عام جانور نہیں ہے، خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو چنانچہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کی موضوع کی گہرائی میں جانا اس وقت ممکن بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے، پھر کسی اور وقت کے اوپر اگر وقت ہوا تو پھر درمیان میں بات کریں گے. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ یہ تعمیرات کا سلسلہ بہت صدر اسلام سے، بلکہ اصحاب کہف کا واقعہ تو کب کا بیان ہوا، یعنی کہ اب ہم اگر رسول اللہ کے دور میں آتے ہیں تو ہمیں اصحاب کے دور کے اندر بھی یہ تعمیرات نظر آتی ہیں. چنانچہ سب سے پہلا جو میں کچھ شواہد آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس میں پہلا واقعہ جو کہ رسول اللہ کی قبر کے پاس سب سے پہلے جو دیوار تعمیر کی گئی وہ حضرت عمر ہی نے تعمیر کی تھی، کہ جس دیوار کو تعمیر کر کے انہیں حضرت عائشہ کے حجرے اور رسول اللہ کی قبر میں فرق کر دیا تھا. یہ دیوار اور قبر کے درمیان اگر آپ اسکرین پر دیکھ سکیں گے تو تقریباً 1 بالشت کا فاصلہ ہے. اگر اس کو ذرا بڑا کر کے دیکھنا چاہیں تو اس انداز سے یہ نظر آ جاتا ہے. چنانچہ اگر قبروں کے پاس تعمیرات کا سلسلے کے عنوان سے اس روایت کو دیکھا جائے تو ہمیں دور اصحاب اور یقیناً مسلمانوں کے درمیان انتہائی محترم خلفائے راشدین کے دور کے اندر ہی ہمیں یہ تعمیر نظر آ جاتی ہے. چنانچہ عہد نبوی میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ابو جندل کے ہاتھوں سے ابو بصیر کی قبر بنائی گئی اور رسول اللہ نے اس سے آگاہی کے باوجود اس کام سے منع نہیں فرمایا. المغازی کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، یعنی کہ قبر کو بنانا، قبر کے اوپر عمارت کا تعمیر کرنا تاریخ سے یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ قبور کے اطراف میں جو بنی عمارات ہیں عالم اسلام میں کبھی بھی مضمون نہیں تھی. اگر گزشتہ انبیاء کی قبور پر نظر کریں، جس میں حضرت داؤد کی قبر ہے، حضرت ابراہیم کی قبر ہے، حضرت یعقوب کی قبر موجود ہے، یہ تمام کی تمام قبور جب حضرت عمر فتوحات کر رہے تھے اور اس کے درمیان میں ان کے بھی زیر تسلط یہ تمام کے تمام علاقے، تو انہوں نے کبھی بھی ان عمارتوں کو نہیں گرایا یہ کہہ کر اس عنوان سے کہ نام یہ شرک ہے یا بدعت ہے یا کیا ہے. تو چنانچہ اس دور کے اندر بھی ہمیں ان روزوں کو ویسے ہی جسے کہتے ہیں چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھوڑا اور واقع کچھ عرصے کے بعد ولید بن عبد الملک کی حکومت میں رسول اللہ جہاں پر کا مقام مدفن ہے اس کی توسیع کی نیت سے، اس نے حالانکہ اس جگہ کو خراب کیا لیکن بہرحال بعد میں اس کی دوبارہ سے اثر نو تعمیر کی گئی اسی دور کے اندر. اس کے بعد پھر مختلف ادوار میں جیسے 765، 752، 881، 886، 891 اور مختلف ان سالوں کے اندر بھی عباسی اور عثمانی خلفاء کے توسط سے دوبارہ اس میں تعمیر کی گئی. 656 میں ملک منصور کی جانب سے پیغمبر کی معرکت کی تعمیر نو ہوئی اور اس پہ جو گنبد بنایا گیا اس کو گنبد قبۃ الزرقاء نیلے رنگ کا گنبد بنایا گیا تھا۔ شاید یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ گنبد خضرا کا پہلا رنگ جو ہے وہ نیلا تھا، اور اس سے بھی پہلے اگر جائیں تاریخ میں تو وہاں ہمیں کچھ نشانات اس انداز سے بھی ملتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی قبر کے اوپر جو ایک چھوٹا گنبد موجود تھا وہ سفید کلر کا تھا، سفید رنگ کا تھا۔ اس میں اب تھوڑا سا کیونکہ مختلف طرق سے یہ تاریخ کی کچھ روایات ہیں کہ ابھی بھی وہ گنبد اندر باقی ہے یا اس کو توڑ کر دوبارہ بنایا گیا ہے، اگرچہ اگر اس کی زیارت کرنا چاہیں تو وہ اس انداز سے تھا کہ جس حجرے میں آپ کے اس کمپاؤنڈ کو بند کر دیا گیا ہے ان تین قبروں کو، تو اس میں وہ ایک سفید گنبد جو ہے اس پرانی عمارت کے اندر وہ موجود تھا۔ بہرحال ہماری موضوع کا جو ہے، میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر کسی ایک جگہ پر بھی ہاتھ رکھا جائے تو بس وہ پورا ایک گھنٹے تک وہی موضوع چلتا رہے گا۔ میں بہت اختصار کے ساتھ آگے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمیں موتا کی جو کہ امام مالک کی کاوش ہے، اس کی ہم شرح میں اگر دیکھتے ہیں تو حضرت عمر نے زینب حجش کی قبر کے اوپر قبا تعمیر کروایا، حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر قبا تعمیر کرایا، محمد بن حنفیہ نے ابن عباس کی قبر کے اوپر ایک قبہ تعمیر کرایا، تو یہ بھی اسی دور کے اندر ان قبور کے اوپر ان کی عمارتوں کو بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت کے اندر ابن عباس کی قبر کے اوپر قبہ بننے کے بعد میں جو روایت آئی ہے، لکھا ہے کہ جبکہ طائف میں ابن عباس کا انتقال ہوا تو ان پر محمد بن حنفیہ نے نماز پڑھی اور ان کی قبر ڈہلوان بنائی اور قبر پر قبہ بنا دیا۔ تو یہ جو قبہ بنانے کی تاریخ ہے، یعنی کہ جب کوئی خاص شخصیت، کوئی جلیل القدر شخصیت اس دنیا سے جائے تو اس کی جائے مدفن کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشان کے طور پر رکھنا، یہ سیرت صحابہ اور سیرت تابعین اور تابع تابعین قرار پائے گا۔ دیگر تعمیرات کے اندر مغیرہ بن شعبہ کے گھر میں زبیر بن عوام کی والدہ اور رسول خدا کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب کی قبر پر دوبارہ عمارت بنائی گئی۔ حضرت عقیل کا گھر جو بنی ہاشم کی قبور سے مخصوص تھا، اور بعد میں ایک روایت میں کہ وہی توسو وہی بڑا ہوتا ہوا پھیلتے ہوئے جو جنت البقیع قبرستان قرار پایا، وہ وہی پورا قبرستان ہی قرار پا گیا، ابن سعد نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ اس میں ائمہ اہل بیت اور بعض صحابہ کی قبور پر عمارتیں بنائی گئی تھیں۔ ابن عثیر نے چار امام اور حضرت عباس بن عبد المطلب کی قبر پر گنبد کی تعمیر کی خبر دی ہے، اگرچہ ہماری طرف کچھ معاملات اس انداز کے ہیں کہ وہ جو پانچ قبور بنائی جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو نام ہے وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا ہے اور اس کے پیچھے پھر چار ائمہ کی قبور موجود ہیں، محمد بن احمد بن جبیر، محمد بن محمود اور اسی طرح سے مختلف لوگوں کی قبور کے اوپر بھی قبے بنے ہوئے تھے۔ الوافی بالوفیات، صلاح الدین خلیل بن ایبک بن عبداللہ صفدی کی تصنیف جس کے اندر انہوں نے ابن بطوطہ کے سفر نامے اور ان کے سفر کے حالات لکھے، فقط وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ابن بطوطہ کسی تعارف کا محتاج شخصیت نہیں ہے، عرب ہو، ایران ہو، شام ہو، فلسطین ہو، افغانستان ہو یا ایون ہندوستان ہو کی سیاحت اس نے کی ہے، فقط 28 سال کے عرصے میں 75,000 میل کا سفر تقریباً اس نے طے کیا ہے، اور اس نے اپنے سفر نامے کے اندر جس کو عجائب الاسفار فی غرائب الدیار بھی ہے، جس میں اس نے بیان کیا ہے۔ تو یہ ابن بطوطہ بیان کرتا ہے کہ میں نے امام حسن علیہ السلام اور عباس بن عبد المطلب کا مقبرہ، جو کہ ابن جبیر کے مطابق بہت بلند نہایت مستحکم تھا، دیکھا ہے۔ مالک بن انس کی قبر پر بھی چھوٹا سا گنبد موجود تھا، ابراہیم بن محمد پر سفید رنگ کا گنبد ہے۔ یہ 600 سال پرانی شخصیت جو ہے اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ میں نے ان قبور کی اس انداز سے ان مزارات کی زیارت کی ہے۔ ازواج رسول کے مقبروں کے اوپر بھی ایک اونچا تعمیر ہوا ہوا گنبد موجود تھا۔ خلیفہ ثالث کی سے منسوب جو قبر ہے، اگرچہ وہ اس کی قبر نہیں ہے، عثمان بن مزعوم کی قبر ہے جس کو عثمان بن عفان کی قبر بیان کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس قبر کے اوپر بھی ایک قبہ موجود تھا۔ یعنی کہ انہدام سے پہلے اہل بیت کی قبور پر بنے گنبد سب سے بڑے تھے ان ابن بطوطہ کے اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے۔ وقبۃ اہل بیت العظام وہی اکبر القبات، کہ جہاں انہوں نے بیان کیا کہ یقیناً جو ان کے قبے بنے ہوئے تھے وہ ان تمام قبوں سے ممتاز نظر آ رہے تھے، گویا قبہ بنانے والے نے بھی شخصیات کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ یہ تو میں نے اہل بیت کی قبور کا بیان کیا ہے، لیکن زمانے کی ستم ظریفی کچھ بات کرنے سے پہلے چند قبور کی زیارت آپ کو کرواؤں گا۔ زبیر بن عوام کی قبر آپ کے سامنے ہے، صلاح الدین ایوبی کی قبر بھی آپ کے سامنے ہے، معاذ بن جبل کے جن کے نام پر کئی مدرسے بھی اس وقت چل رہے ہیں اور جہاں سے کفر اور شرک اور بدعت کے فتوے نظر آتے ہیں کہ جس قبر کو دیکھو توڑ دو، یہ ان کی اپنی قبر ہے معاذ بن جبل۔ حسن بصری، حسن آف بصرہ، ان کا مقبرہ بصرہ کے اندر قبرستان میں، گو کہ بہت زیادہ تزئین و آرائش نہیں لیکن قبہ بہرحال موجود ہے۔ اسی طرح سے وہ روایات چاہے سن کر بیان کی گئی ہوں یا بغیر سنے ہی بیان کر دی گئی ہوں، کیونکہ ان سے تو بہت کچھ منسوب ہے، بہرحال ان کی قبر بھی اپنی شان کے ساتھ اس انداز سے موجود ہے، چادریں بھی اس پہ چڑھی ہوئی ہیں۔ خالد بن ولید کی قبر جو ہے وہ بھی، اگرچہ ابھی درمیان میں داعش کے کچھ حملوں کی وجہ سے وہ مسجد کا حصہ جو کہ خراب ہوا اور اس کی قبر کو بھی نقصان پہنچا، لیکن بہرحال نشانہ وہ نہیں تھا، نشانہ کچھ اور، لیکن وہ زد میں جس انداز سے آ گیا۔ جلال الدین سیوطی، بہت بڑا نام مفسر قرآن ہے، ان کی بھی ماشاءاللہ حجرہ اور پورا قبہ وہ پورا موجود ہے۔ اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جن کے کہنے پر محمد بن عبد الوہاب نے ائمہ کی قبور کو مسمار کیا کہ قبر بنانا صحیح نہیں ہے، جن کے نام سے ابن تیمیہ کے فالوورز نے جب یہ کام کیا تو یہ خود ابن تیمیہ کی اپنی قبر موجود ہے جو کہ اس احاطے کے اندر باقاعدہ جنگلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں لگا ہوا ہے۔ ہاں اگربتہ صفائی کا انتظام اس لیے نہیں ہے کہ یقیناً اگر کوئی جائے گا تو صفائی بھی ہوگی، لیکن قبر بہرحال اپنی جگہ موجود ہے۔ اور تو اور جنہوں نے ان تمام کی تمام روایات کو جمع کیا ہے، حضرت امام بخاری آپ کے سامنے ان کا بھی مزار موجود ہے، اور کیا صاف اور شفاف قبر بھی ان کی سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام محمد ابو عیسیٰ ترمیز محمد ترمیزی، ان کا بھی مزار باقاعدہ، اگر میں اس انداز سے چلتا رہوں گا تو نہ جانے کتنی قبریں آپ کو دکھاتا رہوں گا، لیکن چونکہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے یہ قبریں آپ کو دکھائے ہیں۔ یہ ان شخصیات کی احترام کیوں قبر بنائی گئی؟ اس لیے کہ یہ خاص شخصیات تھیں اور ان کا احترام ملحوظ خاطر رہے، آتے والی نسلوں کے لیے ایک ورثہ جو ہے وہ ان کو منتقل کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کا گھر کون سا گھر؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ تفسیر در منصور، انہی سیوطی صاحب کی جانب میں دکھایا کہ یا رسول اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان گھروں کے اندر نور خدا ان گھروں میں ہے کہ خدا نے اجازت دی ہے کہ ان کی قدر و منزلت بلند اور رفیع ہو، اور اس خدا کا نام ان گھروں میں یاد کیا جائے، اور ان گھروں میں شب و روز خدا کی عبادت وہ لوگ کرتے ہیں، خدا توصیف بیان کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گھر کن کے گھر ہیں؟ آپ نے جواب دیا یہ انبیاء علیہم السلام کے گھر ہیں۔ مجمع میں حضرت ابو بکر تشریف رکھتے تھے، کھڑے ہوئے اور باقاعدہ اشارہ کر کر بی بی زہرا اور حضرت علی علیہ السلام کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ گھر جی ہاں انہی گھروں میں ہے، بلکہ ان گھروں سے افضل۔ تو جن گھروں کی تعمیر، جن گھروں کا احترام اور جن شخصیتوں کا احترام قرآن اس انداز سے بیان کر رہا ہے، آل سعود کا ناقابل معافی جرم ہے کہ جس نے ان قبور کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ جو کہ اس وقت آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اسی احاطے کے اندر وہ ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی قبر کہ جو کہ اہل سنت منابع سے فاطمۃ الزہرا کی قبر بیان کرتے ہیں، ہمارے منابع کے لحاظ سے یہ فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے۔ سوال، بی بی زہرا کی قبر کہاں ہے؟ جواب، اے شہر مدینہ، تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں، چنانچہ شہدائے احد ہوں یا مختلف، مختصر کروں، اسی کے ایک احاطے میں جناب عاتکہ، جناب صفیہ اور ام البنین جو بالکل دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تین قبریں ہیں موجود ہیں۔ ام البنین یعنی کہ مادر حضرت ابو الفضل العباس کی قبر اس عالم میں اس وقت موجود ہے۔ حضرت ابراہیم رسول اللہ کے فرزند، پہلے باقاعدہ حجرہ تعمیر تھا اس جگہ پہ جہاں پر اب اس انداز سے قبر موجود ہے۔ یہ سب کرنے والے محمد بن عبد الوہاب جو کہ جنہوں نے ابن تیمیہ ہی کے کہنے کو ان کے فلسفے کو آگے بڑھایا. بس ابھی وقت نہیں ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں جاتا, اپنے موضوع کی طرف واپس لوٹتا ہوں. عمارت بنانے کا جواز کیا ہے؟ یہی انہی محدثین اور مفسرین اور انہی اصحاب کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایسا ہم نے رکھا جائے, کہا کہ علماء اور اولیاء اور صالحین کی قبروں پر عمارت بنانا جائز کام ہے, جبکہ اس سے مقصود ہو لوگوں کی نگاہوں میں عظمت پیدا کرنا, تاکہ لوگ اس قبر والے کی وہ حقیر نہ جانیں. اسی انداز سے دوسرا اسٹیٹمنٹ ہمیں ملتا ہے کہ پہلے علماء مشائخ اور علماء کی قبروں پر عمارت بنانا جائز فرمایا ہے تاکہ ان کی زیارت کریں اور وہاں بیٹھ کر آرام کریں, یعنی کہ تاکہ شوق دلائیں کہ لوگ وہاں جائیں ان کی زیارت کریں. آخری بات کرتے ہیں پھر میں مانوی اثرات کی طرف چلا جاؤں گا کہ اگر میت مشائخ اور علماء اور سادات کرام میں سے ہو تو ان کی قبر پر عمارت بنانا مکروہ نہیں ہے. یعنی کہ یقیناً اسلام کا وہ حکم کہ قبر کو چار انگل سے زیادہ بلند نہ کرو, یہ ایک عمومی حکم ہے, لیکن اگر اولیاء اللہ ہے, نبی اللہ ہے کوئی خواہ, تو وہاں پر اس کو شاعر اللہ کے عنوان سے رکھنا یقیناً سیرت صلحاء اور صحابہ ہے. مختصراً معنوی اثرات پہ بات کرتے ہیں, اگرچہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ معنوی اثرات کا جو ٹاپک ہے یہ تو کئی لیکچرز مانگتا ہے, لیکن بہرحال بس چند جملے فرمائیے گا, بہت توجہ رکھیے گا کیونکہ وقت نہیں ہے. مرنے کے بعد یہ بتلائیے کہ یہ جو کمال انسان کسب کرتا ہے, یہ انسان کا جسم کسب کرتا ہے یا انسان کا نفس کسب کرتا ہے؟ اگر کوئی علمی شخصیت ہے, اگر کوئی روحانی شخصیت ہے, تو یہ کمال کون کسب کر رہا ہے؟ یقیناً جو حقیقت وجود ہے, جو اس موجود کی حقیقت ہے, وہ وجود ہے, وہ اس کمال کو کسب کر رہا ہے. اگرچہ کچھ کمال جو ہے وہ جسم بھی کسب کر رہا ہے, لیکن بہرحال وہ اپنے نقص کو لیے ہوئے ہے. تو اب اگر کسی شخصیت سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں اس کی زندگی میں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے, یعنی کہ اگر ظاہراً اس کو ہم مٹی میں دفن کر دیں, تو اس کے جسم کو ہم نے دفنا دیا ہے, نہ کہ اس کی شخصیت کو دفنا دیا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ تم مردوں سے مانگ رہے ہو, یہ نظریہ, یعنی کل تک یہ زندہ تھا تو یہ دے رہا تھا, اب مر گیا ہے نہیں دے سکتا, یہ نظریہ تو خود شرک ہے. کہ جب یہ تصور کر لیا جائے کہ بس یہ دے رہا ہے, مرنے کے بعد نہیں دے سکے گا, تو یہ تو مطلقاً شرک ہے. لیکن جب ہمارے نظریے کے مطابق جب کل یہ ظاہراً زندہ تھا, تو یہ تب بھی خدا اور ہمارے درمیان میں وسیلہ قرار پایا تھا, اور اس کے وسیلے کے طفیل ہم اپنی حاجات خدا کے سامنے رکھا کرتے تھے. اب یہ ہمارے سامنے نہیں ہے, قبر میں آرام فرما رہا ہے, لیکن جو اس کی نفس کی برکتیں ہیں, کمال ہے, وہ یقیناً ابھی بھی صاحب قبر کے پاس موجود ہے. بالکل اسی انداز سے خدا اور میرے درمیان میں وسیلہ قرار پائے گا. تو یقیناً توسل بعد از وفات بھی جو ہے وہ عین توحید ہے, اگر اس نظریے سے کیا جائے. دوسری روایت کی طرف چلتے ہیں. اب دیکھیں کہ صحابہ کس انداز سے یہ فیض اس انداز سے لیا کرتے تھے کہ یقیناً نور الدین ابو الحسن السمحوی, یہ میں نے ایک پہلے بھی ان کی کتاب کا حوالہ دیا ہے, جب حضرت بلال شام تشریف لائے تو وہاں انہوں نے قبر مبارک کی زیارت اس انداز سے کی کہ قبر پر کے پاس بیٹھ گئے, گریا فرمایا اور اپنے چہرے کو رسول اللہ کی قبر سے مس کرنا شروع کر دیا. اسی انداز سے حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہمیشہ اپنا دایاں ہاتھ رسول اللہ کی قبر پر رکھا کرتے تھے, اور حضرت بلال تو چہرہ جو ہے وہ رسول اللہ کی قبر پر ملا کرتے تھے. دوسری انداز سے ہمیں حضرت عمر کے فرزند کا ایک اور بھی عمل نظر آتا ہے. یقیناً بڑے بڑے اکابرین کے گھروں میں بچے جو ہیں وہ انہی کی تربیت یافتہ ہوا کرتے ہیں, تو حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا گیا کہ جب ممبر رسول کے پاس جایا کرتے تھے, تو جہاں رسول تشریف فرما ہوتے تھے اپنے ہاتھ کو اس ممبر پر رکھتے تھے اور چہرے پر مل لیا کرتے تھے. غالباً آپ لوگ زیارت بھی اسی انداز سے کیا کرتے ہیں, تو یہ بھی اس جگہ سے تبرک حاصل کرنے کا ایک انداز ہے. بس آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. حکومت اسلامی کے حصول کی خاطر ان مقامات سے روحانی توانائی لینے کے مراکز کے طور پر اگر ان مقامات کو دیکھا جائے, تو یقیناً اس عنوان سے جو حاکمین وقت ہیں جو ظالمین ہیں ان کو کبھی بھی یہ روزے اچھے نہیں لگیں گے. آج سمجھ میں آئے گا کہ جن کی قبور کی زیارت کرائی وہ باقی کیوں ہیں اور اس کو 9 مرتبہ کیوں پامال کیا گیا. نہ صرف روزہ بلکہ اس دور میں چلی جائیے, یہ کربلا 1915 کا منظر آپ دیکھ رہی ہیں اور دیکھ رہے ہیں کس انداز سے لوگ صحرا میں ریت میں چلتے ہوئے سید الشہداء کی قبر تک جا رہے ہیں. سلام ہو ان زائرین پر کہ آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے زیارت امام حسین پر جانا. ذرا اس انداز میں دیکھیے گا کس انداز سے جایا کرتے تھے. یہ 1915 کی تصویر ہے. ذرا ہارون کے دور میں چلے جائیے اور پھر ذرا چشم تصور کیجئے کہ اس وقت یہ قبروں کی حالت کیا تھی. قبریں پہچان میں بھی نہیں آتی تھیں, کوئی عمارت نہیں تھی, ایک قبر بنی تھی, لیکن ان قبروں کی نشانی کیا تھی؟ وہ بیری کا درخت کہ جو کہ نشانی تھا حسین علیہ السلام کی قبر کی. ظالم کو وہ بیری کا درخت بھی اتنا ناگوار گزرا کہ اس نے وہ بیری کا درخت بھی کٹوا دیا. اور علماء کو سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ نے کئی سو سال پہلے جو یہ روایت بیان کی تھی کہ لعنت ہو بیری کا درخت کاٹنے والے پر. علماء بیان کرتے تھے, سمجھ نہیں آتا تھا کہ بیری کے درخت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کے کاٹنے پر خدا کی لعنت قرار پائے گی اس شخص کے لیے. جب اس ملعون نے, ہارون غیر رشید نے وہ بیری کا درخت کٹوا دیا تو علماء کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ شخصیت کون تھی جس کے پیدا ہونے سے پہلے رسول اللہ نے لعنت کی اس کے اوپر, جو کہ کتابوں میں رشید کے عنوان سے لکھا ہوا ہے. تو چنانچہ لوگ اب دھوپ میں بیٹھ کر زیارت کرتے تھے. وہ لینڈ مارک جسے کہتے ہیں, جس کو سدرہ بیری کا درخت کہا جاتا تھا, اس کو بھی کٹوا دیا گیا. لیکن مومنین نے جانا یقینا نہیں چھوڑا اور وہ نشانی جو کہ قبر امام حسین علیہ السلام سے ملی ہوئی تھی ہم نے دیکھا. اس لیے ظالم کو بری لگی, اس لیے کہ یہ مومنین جو وہاں جاتے ہیں, یہ علوی جو وہاں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سے کربلا کو نظر میں رکھتے ہیں اور کربلا سے انسپائریشن لیتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کی صف کی جماعت تھی, میں نے سورہ صف کی تلاوت کی تھی نا, کہ جس طریقے سے یہ صف کأنہم بنیان مرصوص اس انداز سے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی تھی کہ جس صف کا ایک سرا 100 سال کا شخص ہے اور دوسرا سرا 6 مہینے کا بچہ ہے, تو اسی انداز سے ہم بھی کأنہم بنیان مرصوص اس باطل کے سامنے کھڑے رہیں گے. اس نظریے سے اگر زیارت پہ جائیں گے تو یقیناً جو جابرین ہیں, جو ظالمین ہیں, ان کو آپ کی زیارت بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی. اور یہی اصل مقصد ہے اس زیارت کا, معنوی اثرات کا. بس خدا سے دعا ہے کہ ہمیں ان مقامات مقدسہ سے معنوی اثر لینے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.